ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. محترم حضرین, آج اگر ہم قرآن و حدیث, اسلامی تعلیمات جو موٹی موٹی اور ثابت شدہ تعلیمات ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتا ہے, اگر ان کو بھی بطور معیار سامنے رکھ کر اسلام اور مسلمانوں کا ہمارا اپنا جائزہ لیں, محاسبہ کریں, تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اسلام کی تعلیمات جزوی طور پر ہے, رسمی طور پر ہے, ظاہری طور پر ہے, اس کی حقیقت, اس کا مقصد, اس کی گہرائیاں آج ہماری زندگیوں میں تقریباً ناموجود ہیں. میں ختم نہیں کہہ رہا ہوں, بہت کم اس کے اصلی اثرات نظر آتے ہیں. ہماری تقریروں, تحریروں, گفتگو اور زندگی کی دوڑ بھاگ میں اسلام اور مسلمانوں کی جب بات آتی ہے تو آج کل زیادہ زور صرف بات اس پر رہتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا کام, سازشیں, قوانین بنائے جا رہے ہیں, سازشیں ملکی سطح پر, اپنے مقامی سطح پر, عالمی سطح پر, ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. اور یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ, چھوٹی موٹے کام نہیں ہے. بڑی بڑی حکومتیں اور اقوام عالم, عالمی مرکز اقوام متحدہ اور دوسرے جتنے بھی مراکز ہیں, ان کے واسطے سے بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر کے ہم کو اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, ہاں, ایسے ایسے مقامات سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے, ہمارے دین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے جو خود ہمارے خلاف, ہمارے دین کی سے ہم کو دور کریں, ہمارے خلاف سازشوں کا حصہ اور اعلی کار بنیں. شبہات کے فتنے کے نام سے ہمارا ایک سلسلہ ہفتہ وار جاری ہے, ہاں, 25 سے زیادہ دروس ہوئے, اس میں 20 سے زیادہ دروس خارجی حملوں سے متعلق میں نے بیان کیا, اور اسے سننے اور بیان کرنے سے لوگوں کا تبصرہ ہوا کہ ہم بہت سارے امور اور پہلوؤں پر توجہ ہی نہیں دیتے جہاں جہاں سے ہمارے خلاف حملے ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ٹی شرٹ اور لباس تک پہنتے ہیں نا, یہ میں ایک ہلکی سی چیز بتا رہا ہوں, اس میں بھی عالمی سطح پر یہود و نصارہ کے یہاں سے طے کیا جاتا ہے کہ ہمارے سلوگن لکھے جائیں, ہمارے نشانات لگائے جائیں, اور غیر محسوس طریقے پہ ہماری تہذیب و ثقافت کے اثرات مسلم نوجوانوں پر جو ہے مرتب کیے جائیں. منکرین حدیث, ایسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں, ان کو تقویت پہنچائی جائے. یورپ اور امریکہ کے تھنک ٹینک مسلمانوں سے زیادہ اس بات کی اسٹڈی آج کے زمانے میں رکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اصلی اسلام کس کے پاس ہے. بہت سے فرقے ہیں, بہت سے گروہ ہیں, کس کو نشانہ بنانا ہے اور کس کو استعمال کرنا ہے. یہ خارجی طور سے جو مذہبی, ثقافتی, تہذیبی, تعلیمی, تجارتی دائروں سے, فلموں کے ذریعے سے, ٹی وی چینلز کے ذریعے سے, ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, اخبارات کے ذریعے, رسائل کے ذریعے مسلمانوں پر جو حملے ہو رہے ہیں, اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے اور یہ زیر عمل ہے. ہم مانے یا نہ مانے, ہمارے بیڈ روم اور گھروں تک وہ سازشیں پہنچ چکی ہیں, ہماری خواتین اس کا شکار ہو رہی ہیں, بچے اس کے ذریعے سے تربیت پا رہے ہیں. ہم نے موبائل دے دیا, ہم نے ٹی وی چینل گھر میں لگا دیا, اور اس بات کی فکر نہیں ہے کہ تہذیب و ثقافت کے کون سے اثرات ہمارے بچوں اور اگلی نسل کے دین و ایمان کو لوٹ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. یہ خارجی طور سے ہے. پھر سیاسی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم پر حملے ہو رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, قوانین ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے, فلاں یہ کر سکتے ہیں. اسلام اور مسلمانوں سے متعلق کوئی اگر ابھی خبریں تھیں, कि दावत और तबलीग का काम करने वाले कुछ नौ मुस्लिमीन हैं, उन पर जो है एंटी नेशनल दफात को लगाकर गिरफ्तार कर लिया कि भाई ये इस्लाम की दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं। एक शख्स का चैनल चल रहा था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, उन पर कैसे एलिगेशन लगाए गए, इतराजात किए गए, आज वो मुल्क के बाहर है। हम तमाशा देखते हैं, तबसेरा करते हैं, खामोश हो जाते हैं और अपने आप को आफियत में समझते हैं कि बच गए। खारजी तौर से इस तरह हर सतह पर हम पर हमला हो रहा है और हम कुछ कुछ चीजों में जो हमको सामना जिन चीजों मुसीबतों का करना पड़ता है उस पर कुछ तबसेरा करते हैं, कुछ तशवीश का मुजाहरा करते हैं और उसके बाद अपनी गफलत और अपने मामूलात में मसरूफ हो जाते हैं। ये तो है खारजी चीजों की बात। दाखली तौर पर हमारा मामला और ज्यादा खराब है। मैं ऐसा मानता हूं अला वजहिल बसीरत के खारजी तौर से जो हमले हैं वो उतने असरअंदाज नहीं होते जो हमारे अंदर से हमारे दीन और ईमान को तबाह करने वाली चीजें काम कर रही हैं और हम उनके असरात से दोचार हैं और अब उन खतरात से बेफिक्र भी हैं। मुसलमानों की अक्सरियत, मेरा यहां मौजूद लोगों से एक सवाल है, मोटी सी बात, कि अगर जो शख्स दीन से इल्म से जुड़ा हुआ इंसान है उसको छोड़िए, एक ऐसा मुसलमान जो इल्म से शगफ नहीं रखता, गहरा इल्म नहीं रखता, दीन और ईमान से बहुत ज्यादा वाबस्तगी उसके आमाल से नहीं है, लेकिन अगर उससे भी कोई आदमी जाकर यह कहे हमसे आपसे उनसे कहे कि कुरान हदीस को मत मानो, कुरान को मत मानो, हदीस को मत मानो, क्या वो तस्लीम करेगा? अगर कोई आदमी बराए रास्त किसी मुसलमान से, जाहिल ही क्यों ना हो, यह कहे कि अल्लाह तबारक व तआला जैसे मुर्दों को जिंदा करता है, फलां बुजुर्ग और फलां शख्सियत भी इस ताकत को रखती है, वो भी मुर्दों को जिंदा करते हैं, कोई मुसलमान मानेगा? फलां आदमी भी सजदे का हक रखता है जैसे अल्लाह को हम सजदा करते हैं, फलां आदमी भी गैब के इल्म और वली साहब जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की खसूसियात कायनात में तसरुफ रखते हैं, ये सादगी से अगर कोई बयान करे उमूमी सतह पर तो कोई मुसलमान मानेगा? अगर कोई ये कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत तो मिली और आप आखिरी नबी जरूर हैं, लेकिन कुछ पीर साहिबान उनकी बात मानना जरूरी नहीं है, कुरान हदीस का इल्म हासिल करना जरूरी नहीं है, ये अगर आपसे हमसे किसी जाहिल मुसलमान से कोई कहे कोई मानेगा? सीधा सा सवाल, और इस सवाल का मैं क्यों सवाल कर रहा हूं ये आप आगे समझेंगे कि अगर कोई शख्स दीन के साबित शुदा उमूर को रद्द करके उसकी मुखालिफ चीज को इख्तियार करने के लिए गए तो आलिम और खास आदमी ही नहीं जाहिल आदमी भी उसको कबूल नहीं करेगा। ये बात दुश्मनान दीन अच्छी तरह से जानते थे, लिहाजा मुसलमानों को गुमराह करने के वो तरीके जो हमले की शक्ल में होते हैं, मुखालफत की शक्ल में होते हैं, दीन और सकाफत के तब्दील करने में, मुसलमानों को दीन से दूर करने के मामले में कामयाब जब नहीं हुए तो उन्होंने चालें चली। और ये बात जो मैंने कही कि अल्लाह ताला को जैसा रब मानते हो वैसा किसी और को मान लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ साथ किसी और को भी वो दर्जा दे दो कि वो कुरान हदीस और शरीयत को हलाल हराम को बयान करे और आप दीन की हैसियत से उसको कबूल कर ले, इबादत और रियाजत और दुआ और इबादत के तौर पर वो भी हमको जो दुआ दे रहे हैं उसको दीन और शरीयत की तरह उसको कबूल कर लो, ये इस तरह नहीं मानेंगे। लिहाजा एक लंबा चौड़ा खड़ाक फैलाया गया और ये जो बात मैं अर्ज करने जा रहा हूं ये ऐसी बात नहीं है कि कुरान और हदीस में हमको बताई नहीं गई है। मैंने अभी अर्ज किया कि हमारा दर्द का सिलसिला जारी है, एक शुभात के फितने का हफ्तावार प्रोग्राम और एक पैगाम है कुरान का, हाँ रिकॉर्डिंग करके मालेगांव जमीयत अल हदीस मालेगांव के चैनल पे दिया जा रहा है, उसमें जो इस वक्त खसाइस नबूवत से मुतालिक अहले जफा की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत और शरीयत की बुनियादी तालीमात से मुतालिक जफा है, मुखालफत है, ज्यादतियां हैं, उसका तस्करा करना चल रहा है। इन दुरूस को देते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैं अपनी जाती बात कह रहा हूं, कि हमारे बाज उलमा किताबों और तहरीरों तकरीरों के जरिए से इन उमूर को बयान तो करते हैं लेकिन अवामी सतह पर इसको जितना ज्यादा आम होना चाहिए इस खतरे की तंबीह के तौर पर, लोगों को आगाही देने के तौर पर, हमने वो मेहनत नहीं की। कल रात से धुलिए के इस खुतबे के लिए मैं मौजू सोचता रहा तो मुझे इस मौजू के अलावा कोई दूसरी बात समझ ही में नहीं आई जो दर्श हमारा जारी है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सबसे ज्यादा अहम मौजू है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی میں نے آیت پڑھی سورہ انعام کی ہے, کذالک نفصل الآیات, ایسے ہی ہم آیتوں کو صاف صاف تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. یہ ایک جملہ ذہن نشین کیجئے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے آیتوں کو واضح اور تفصیل سے تمہارے آپ کے سامنے پیش کیا, لوگوں کے سامنے, دنیا کے سامنے, یہ اس لیے بھی کہ آپ مجرمین کے راستے کو وضاحت سے جان لیں. وَلِتَسْتَبِينَ, واضح کر لیں, جان جائیں. کس بات کو؟ مجرمین کے راستے کو. تھوڑی دیر غور کرنے کی بات ہے, آیت پر غور کیجئے سرسری سا, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ مجرمین کا جو راستہ ہے, گناہگار لوگوں کا راستہ ہے, گمراہی کے راستے ہیں, آپ اس کو بھی پرکھ لو, پہچان لو, جان لو, یہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے. ایک مسلمان کے کامل اور مضبوط ایمان والا اعلیٰ درجے کا اہل علم وہ کہلاتا ہے. علامہ ابن قیم نے اہل علم, علم اور علم سے متعلقین کی قسمیں بیان کی ہیں, اس میں سب سے اعلیٰ ان کو قرار دیا ہے جو اسلام کی تعلیمات قرآن و حدیث کو جاننے کے ساتھ ساتھ جاہلیت اور گمراہی کو بھی جانتے ہوں. اس پر انہوں نے کئی دلیلیں دی اور حضرت عمر فاروق کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, کیا ان کا ایک کمال علم تھا, ان کی گہری بصیرت تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا کہ عروا کی جمع ہو رہا ہے جس کا معنی کاج ہوتا ہے, تو اب اس کے اسلام کے جو کاج ہیں, یعنی سمجھ لیجیے کہ کپڑے کے جو دھاگے ہیں, اسلام کا جو لباس ہے اس کے کاج ہیں, یہ ایک ایک کر کے ہاں یہ نکلتے جائیں گے. کب؟ جب اسلام مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ پروان چڑھیں گے جو جاہلیت کو نہیں جانتے. مسلمان ہیں لیکن جاہلیت کو یعنی گمراہی کو نہیں جانتے, مطلب علم میں کامل, بصیرت و فراست میں مضبوط ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. عمر فاروق کہہ رہے ہیں اپنا دین بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام کے مخالف افکار کا بھی علم رکھیں تاکہ اپنے آپ کو بچائیں. حضرت حذیفہ بن یمان کا بہت مشہور, کہ ان کی مشہور روایت ہے بخاری وغیرہ میں, وہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا. کیوں پوچھتا تھا؟ مخافت عن عقافی کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسالہ عن الشر, میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا, برائیوں کے بارے میں. کیوں؟ مخافت عن عقافی, اس ڈر سے, اندیشے سے کہ کہیں میں اس میں پڑ نہ جاؤں, واقع نہ ہو جاؤں. یہ روایت, یہ صحابہ کرام کی دو مثالوں سے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور قرآن کی آیت سے کہ آپ کو اور ہم کو اپنا ایمان اگر محفوظ رکھنا ہے, بچانا ہے, تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ گمراہی کے کون کون سے راستے, طریقے اور مظاہر ہیں دنیا کے اندر ہمارے گرد و پیش میں, تاکہ ہم اپنے آپ کو, اپنی نسل کو ان سے بچائیں. اسلام کی تربیت کا یہی طریقہ اور یہ ضروری ہے. اب یہ دو چیزیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات کی طرف اشارہ کروں, موقع اتنا مختصر ہے کہ اس موضوع کا میں الف بھی شاید پورا نہ کر سکوں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایتیں یاد کیجئے, یہ حضرت حذیفہ ہی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو شر کے بعد خیر دیا, خیر کے بعد پھر شر آئے گا, اس میں دھواں ہوگا, پھر اس کے بعد خیر اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی, پھر اس کے بعد پھر شر آئے گا. حضرت حذیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا ہوگا, تو کہا دعاتن علی ابواب جہنم, جہنم کے راستوں کی طرف بلانے والے کچھ دعات دائی ہمارے درمیان رہیں گے. پوچھا کہ ان کی کیا صفت ہوگی, تو وہ کہا کہ ہم بنو جلدتنا, ہاں, یا آپ نے اس طرح کا فرمان کہ وہ ہمارے ہی درمیان کے لوگوں, یتکلمون بالسنتنا, ہماری زبان میں گفتگو کریں گے, قرآن حدیث کا حوالہ دیں گے, دین کا حوالہ دیں گے, اللہ رسول کا نام لیں گے, زبان ہماری رہے گی. لیکن جہنم کی طرف, تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے, یہ قیامت تک کے فتنوں, مسائل اور پریشانیاں جو ہم کو پیش آنے والی ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے ہم کو آگاہ کیا, ہم آنکھیں بند کر لیں, کسی عنوان سے ان کی طرف توجہ نہ دے تو یہ ہمارا قصور اور غلطی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت تبلیغ دین کے ہم کو کوئی چیز تسنا نہیں چھوڑی ہے, ہر پہلو کو اجاگر کر دیا, قیامت تک اٹھنے والے فتنے, پریشانیاں, مصیبتوں سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے. آپ کی آگاہی کو اگر ہم سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ویسا ڈھالے جو ان تعلیمات کا مقصود ہے, تو دنیا اور آخرت ہر جگہ کے فتنوں سے ہم محفوظ رہیں گے, عذاب سے محفوظ رہیں گے, ان پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے جن کا رونا روز رو رہے ہیں. حضرت حذیفہ کی ایک حدیث میں ہی, صحیح مسلم کی روایت میں, پچھلے ہفتے میں نے خارجیت کے تعارف میں پیش کیا تھا, سموتا آد کے بعد میں ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا کہ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے امت کے درمیان جو انسانی دل اور بظاہر ٹھیک ٹھاک آئیں گے, سفید پوش نظر آئیں گے, لیکن قلوبہم قلوب الشیاطین فی جسمان انسان, انسانی جسم کے اندر ان کے دل شیاطین کے دل ہوں گے. یہ حدیث ہے. پھر اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. میں یہ بات ابھی آج کل بار بار پیش کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ لوگ غور کریں کہ جب اس قسم کے مباحث جو بہت اہم اور دین پر اپنا قدم اٹھانے کے لیے پہلے قدم کے طور پر یہ ضروری ہے کہ ہم کس گاڑی میں سوار ہوں, بہت سے مسلک ہیں, بہت سے افکار ہیں, تو ہمیں نماز روزہ حج زکات یہ اس وقت طے ہوگی جب ہم اپنا منحج طے کریں گے, عقیدہ طے کریں گے. تو سب سے پہلا سوال دین کے راستے میں جنت کی طرف بڑھنے اور جہنم سے بچنے کے راستے میں سب سے پہلا قدم ہے کہ ہم عقیدہ منحج طریقہ مکتب فکر کون سا اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 72 ہوں گے, مطلب آپ کو یہ علم تھا, امت کو بتا دیا کہ بہت طرح طرح کے فرقے آئیں گے, ہم آنکھیں بند کر لیں کہ یہ موضوع چھیڑے نا, اختلافی مسئلہ ہے, اس سے تو امت میں انتشار ہوتا ہے, اگر یہ موضوع اور اس کا ذکر کرنا غلط ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہیں فرماتے. ہم کو آگاہ کیا اللہ کے رسول نے, اس لیے اس کو جانے. اللہ کے رسول نے کوئی تشنا کی کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا, آپ نے بتا دیا کہ یہ وہ طریقہ اور وہ منحج کا اختیار کرنے والے ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عقیدہ, صحابہ کا جو طریقہ اور منحج ہے, یہی حق ہے. اب قیامت تک کتنے بھی فرقے پیدا ہوں, وہاں کتنی بھی بڑی بڑی شخصیات ہوں, کتنی بھی بات کرتے ہوں, خواب اور کشف کے دعوے کرتے ہوں, طریقہ صحیح وہی ہے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کا ہے. اب ہمارے یہاں میں عرض کر رہا تھا جو تمہید میں نے بیان کی اس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں کہ اتنے صاف اور واضح تعلیمات کے بعد مسلمانوں کے بیچ میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو آپ کو ڈائریکٹ, میں نے کہا, سوال کر کے یہ نہیں کہہ سکتے قرآن حدیث کا علم حاصل نہ کرو, اللہ کی بات کو نہ مانو, اللہ کو جیسا مانتے ہو ویسا بزرگوں کو بھی مان لو, ایسا کہنے پر کوئی نہیں مانے گا. اس کے لیے ایک لمبے چوڑے کھڑا کی ضرورت پیش آئی. ہمارے گرد و پیش میں صوفیت اور تصوف کے نام سے ایک فکر پائی جاتی ہے. پورے عالم اسلام میں اس کے سینکڑوں سلسلے ہیں. ہندوستان میں چشتیہ, قادریہ, نقشبندیہ مشہور ہے, کچھ اور بھی ہیں, مجددیہ وغیرہ. افریقہ کے ملکوں میں تیجانیہ سلسلہ ہے, بعض علاقوں میں رفائیہ ہے, احمد رفائی کی طرف منسوب ہونے والے, بعض جگہوں پر سہروردیہ ہیں, اور بھی دوسرے ہیں. ان سلسلوں کو جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, میرا ایسا ماننا ہے, دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت, صرف ہمارے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں, ان کی حقیقت سے ناواقف ہے. اگر غور سے دیکھا جائے تو جو میں نے ابھی سوال کیا کہ کوئی آپ سے کہے کہ قرآن حدیث کی تعلیم حاصل نہ کرو, کوئی آپ سے کہے کہ نبی کو نبی مانتے ہوئے دوسروں کو نبی کا درجہ دے دو تو آپ نہیں مانیں گے, کوئی یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ, وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری ہے تو آپ کہیں گے کہ ختم نبوت کے ثابت شدہ عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے, اس کی مخالفت کریں گے. لیکن تصوف کے ماننے والوں نے صوفیت کی جو عمارت اور فکر کھڑی کی اس میں یہ ساری چیزیں گھما پھرا کے داخل کی, اور ہم سنتے ہیں مانتے ہیں, ایک لمبے لمبا چوڑا طبقہ اس کو مان رہا ہے دین کے نام پر, دین کے خلاف. کہ میرے ہاتھ میں نے کچھ کاغذ رکھے تھے لیکن گھڑی بتا رہی ہے کہ میرے پاس اس کا موقع نہیں ملے گا کہ میں ان واقعات کو حوالوں کو پیش کر سکوں. ایسے ایسے واقعات جس کو اگر آپ اور ہم یا کوئی بھی انسان مان لے تو اس کے بارے میں یہ کھلا کھلا فتویٰ علماء اسلام کا موجود ہے کہ وہ آدمی اسلام کے دائرے میں رہے گا ہی نہیں. سب سے پہلے ان لوگوں نے تصوف اسلام کے خلاف سازش ہے. صرف اس ایک بات کو جو میں نے ایک جملے میں کہا, اس کی تاریخ مقاصد کو بیان کرنے کے لیے ایک دفتر چاہیے, لمبا وقت چاہیے. اب اس کا ثبوت آپ دیکھیں کہ ان کے افکار نظریات کیا ہیں. ابن عربی ایک نام ہے جس کو ہمارے یہاں, ہاں میں نام لے کر کہوں, جتنے بھی تصوف سے جڑے اور تصوف کو اچھا سمجھنے والے طبقات ہیں وہ ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں. شیخ اکبر, ہاں ابھی ایک تازہ کتاب عرب عالم نے لکھی, مصطفیٰ ابن ابراہیم نے, موقف ابن تیمیہ فی ابن عربی, ابن عربی کے بارے میں ابن تیمیہ کے موقف اور اس کے خیالات افکار عقائد کو ذکر کیا ہے, اور پھر کئی جگہوں پر یہ بتایا کہ ابن عربی نے جو عقائد بیان کیے ہیں, جو افکار پیش کیے ہیں, وہ اکثر صوفیہ کے اکثر سلسلوں کے ہیں. اب اس میں نے کہا وقت نہیں ہے, میں شارٹ میں صرف عنوان بتاؤں کہ آپ اگر دیکھیں گے, جیسے میں نے ربوبیت الوہیت کی بات کی, تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یونانی فلاسفہ کے اقوال ہیں اس کے تناظر میں انہوں نے نبوت سے, مشکات نبوت سے, قرآن و حدیث سے اپنے علوم کو اخذ کرنے کی بجائے فکر و فلسفہ لیا یونانی مفکرین سے, ارسطو, افلاطون اور ان کے لوگوں کی, ہاں جو دوسرے لوگ ہیں, ابن عربی کی ایک کتاب ابو نصر فارابی, اور پھر اس کے بعد ابن ابو علی سینا, یہ ان کے متاثرین میں سے ہیں, اور ابن عربی, ابن سبعین, ابن فارس, یہ تصوف کے نام پر بڑے نام ہیں, یہ ان کے متاثرین میں سے ہیں, جو ابن فارس, ابن سبعین کیا کہتے ہیں, فارابی وغیرہ, یہ فارابی, ابو نصر فارابی اور ابن سینا, ان لوگوں کا کہنا, میں ایک جملہ نقل کر رہا ہوں, ان لوگوں کا کہنا ہے کہ نبوت اقتصابی چیز ہے, یعنی آدمی محنت کر کے, آپ اور ہم محنت کر کے نبوت حاصل کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا انتخاب نہیں ہے. اور فلاسفہ, فلسفی, ایک فلسفی اپنی قوت فکر اور قوت تخیل میں اگر مضبوطی کو, کمال کو پہنچتا ہے تو اس کا درجہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے, بلکہ بعض اعتبار سے, بعض حیثیتوں میں فلاسفہ کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے. یہ میں نے صرف ایک دو جملے بیان کیے, ہمارے دروس میں اس کی تفصیل ہے. اسی بات کو ابن عربی وغیرہ یہ بیان کرتے ہیں, اور پھر بہت سارے صوفیہ کے فلاسفہ کیا کہتے ہیں, اولیاء جو ان کے سلسلے کے مشائخ ہیں, ان کا درجہ نبی کے برابر ہے یا نبی سے اونچا ہے. نبی کے پاس جس طرح وحی آتی تھی, فرشتہ وحی کرتا تھا, ٹھیک اسی طریقے سے ان کے یہاں الگ الگ اصطلاحات کے ساتھ یہ اولیاء کے نام دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جو ولی کامل ہوتا ہے اس کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی ہے, براہ راست وہ اللہ سے قبول کرتا ہے. اعتراض اگر یہ کیا جائے کہ پھر کیا نئی شریعت اور نیا دین لائے, کہا نہیں نہیں, ان کے پاس جو وحی آتی ہے ان کو یہ بتانے کے لیے آتی ہے کہ جو شریعت محمدی ہے یہ اسی کا حصہ ہے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے. ولی کو اس لیے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سناتا ہے تاکہ اس کو نبی کیا کی محتاجگی نہ رہ جائے. اب ان کو جو چیز دی, دوسری طرف ابن عربی اور دوسرے صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت ہمارے سامنے ہے, اگر لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ اس کو خطا اور غلطی مت بولیے, لیکن دوسری طرف اگر ولی کو اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے, فرشتے کے خطاب کے ذریعے سے جو احکامات بیان کیے ہیں وہ اس شریعت سے الگ ہیں, اس شریعت سے الگ ہیں, تو وہی چیز قبول کرے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہے, جو اس کو کشف ہوا ہے, جو اللہ نے اس کو دیا ہے. یعنی رسول کی بات نہ مانے, اس کی بات مانے. ملاحظہ فرمایا آپ نے, یہ میں ایک چھوٹا سا, ایک پوری کتاب کی ایک لائن پیش کیا میں نے, ایک بات. اس کا حاصل کیا ہے, ایسی جتنی بھی تفصیلات ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں, یہ کوئی ایک دو قول نہیں ہے, اور یہ کوئی ہوائی بات نہیں, ممبر رسول سے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ عوامی نہیں, علماء کو بھی آج ضرورت ہے کہ اس پر فوکس کریں, مرکز کریں اپنی بات کو, کیونکہ مسلمان کہلانے والا ایک بہت بڑا طبقہ عالم اسلام میں ایسے عقائد کو اختیار کر کے اپنے دین کو تباہ کیے بیٹھا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب دینے کی دعوت دینا ہے اللہ کی طرف سے. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, معمولی مسئلہ نہیں ہے. دین و عقیدے کا ہے, اگر ان عقائد کو قبول کیا جائے تو یہ مسلمان مسلمان ہی نہیں رہتا, وہ کتنا بڑا بھی پہنچا ہوا سمجھے, خواب دیکھے, ہاں کرامات کا مظاہرہ کرنے کی بات کہے. اب میں یہ عرض کیا, یہ جو نتیجہ نکلا کہ نبوت کے سلسلے کو توڑ دینا, میں نے کہا کوئی یہ بولے کہ نبی کی بات نہیں ماننا ہے, علم حاصل نہیں کرنا ہے تو کوئی نہیں مانے گا, لیکن اب یہ بیان کیا گیا کہ ہمارے پیر صاحب, ہمارے ولی صاحب, ان کو بھی وحی آتی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی, ان کو کشف ہوتا ہے, ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے واسطہ ہوتا ہے, ہاں ان سے باتیں سنتے ہیں. تمہارا علم جو ہے قرآن و حدیث کا, تم کہتے ہو کہ فلاں نے حدیث سنی فلاں سے, انہوں نے حدیث سنی فلاں سے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مردے کا مردے سے علم ہے. ہمارے پاس جو علم شریعت سلوک و طریقت کا جو معاملہ ہے وہ زندہ کی زندہ سے روایت ہے کہ ہم سے, ہم نے سنا پیر صاحب سے, پیر صاحب نے ڈائریکٹ اللہ سے. نبی سے بھی سننے اور تعلق کرنے والی بات جو ہے, ان کے یہاں یہ دعوے بھی پیش کیے گئے. اب اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا کیا دعوے کیے گئے, ہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر فلاں صاحب گئے تو انہوں نے قبر سے ہاتھ نکال کر جو ہے مصافہ کیا احمد رفاعی کے بارے میں، اور ہمارے یہاں بعض مقلدین امام حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی کہتے ہیں، یہ کسی مستند کتاب میں نہیں ملے گا، صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہاتھ ملایا. پھر اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول قبر مبارک سے نکل کر ادھر ادھر جاتے ہیں. پھر اتنا ہی نہیں، ان کے بہت سارے پیروں کے بارے میں، احمد تجانی وغیرہ کے بارے میں یہ کہا کہ اللہ کے رسول آ کے ان سے ملاقات کرتے ہیں زندہ بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں. من رآنی فی المنام فقد رآنی، صحیح حدیث ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، میرا روپ نہیں دھار سکتا. اس کی اپنی تفصیل اس لیے کہ ہمارے دروس تفصیل سے موجود ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ خواب میں نظر آئیں گے، اور یہ کہتے ہیں کہ بیداری میں ملاقات کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب، کوئی حضرت خضر سے ملنے کا دعویٰ کرتا ہے. یہ واقعات کی شکل میں ہمارے درمیان بیان کرتے ہوں گے. ہو سکتا ہے سننے والے کچھ کہیں کہ مولانا یہ تو ہوتا رہتا ہے، بولتے رہتے ہیں، ہم سن کے گزر جاتے ہیں، اس کو آپ کیا معمولی چیز سمجھتے ہو؟ کرامت کے نام پہ بزرگان کی طرف جو واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، ہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک، یہ میرے پاس جو کاغذات تھے میں نے کچھ نمونے لائے تھے یہ بیان کرنے کے لیے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ زندے کو مردہ کر سکتے، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ارے وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو قم باذن اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے اٹھو. ہاں ایک مرغی کھائی، ہڈیاں پھینکی اور کہا قم باذن، میرے حکم سے اٹھو، وہ اٹھ کے دوڑنے لگی. ایک قوال کی قبر پہ جا کے کہا میرے حکم سے اٹھو تو وہ قوالی گاتا وہ قبر سے باہر آ گیا. ایک شخص جو ہے یہ اس میں ہے کہ لوگوں کے دلوں کی بات کو جان لیتے تھے کہ دلوں میں کیا ہے، اللہ کی شان ہے علیم بما فی الصدور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی بات نہیں جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا، جب اللہ نے بتایا تب معلوم ہوا. لیکن یہ کہہ رہا قرآن نے کہا لا تعلمہم، تو آپ ان کو نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. اور یہاں بزرگان کہہ رہے دل کی بات جان رہے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے، امام کے دل میں دوسرا وسوسہ آیا، وہ نماز توڑ کے باہر چلے گئے. لوگوں نے پوچھا کہا کہ تمہارا امام تو جو ہے نماز کی حالت میں بازار چلا گیا تھا اس لیے میں نکل گیا. ایک شخص کہتا ہے، اب یہ ایک طرف ان بزرگوں کی تعریف و توصیف، ان کے پاس اللہ کی خصوصیات، ہاں یہاں تک کہا. اب اتنا ہی نہیں، ہمارے مصدر شریعت کو بھی مجروح کر دیا. ابھی میرا درس جا رہا ہے اس میں کچھ مثالیں پیش کی گئی ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یا خاص طور سے ان کا کوئی مرید ہو جائے. ہاں جنید بغدادی، ان کا قول نقل کیا کئی ایک دو تین، میں اس میں سے ایک قول کی طرف اشارہ کروں. وہ کہتے ہیں کہ مرید صادق، سچا مرید جو پیر صاحب کا سلسلے کا بنے گا، ہاں اس وہ علماء سے بے نیاز ہے، وہ علماء سے. جنید صاحب کا قول ہے، ان کی طرف منسوب ہے، وہ پتہ نہیں کہے کہ نہیں کہے. جتنے صوفی لوگ دعوے واقعات بیان کرتے ہیں نا، اس میں سے 99% میں ایسا مانتا ہوں یا کم سے کم 90% جھوٹے ہوتے ہیں. اور ان میں سے جتنے سلسلے ہیں سب اہل بیت سے جوڑتے ہیں اپنے آپ کو تاکہ عوام کو دھوکہ دے سکیں. باطنیہ کی افکار آپ کتابیں پڑھیں گے تو ملے گا کہ جب پہلی مرتبہ پہلے پہل جو ہے سازش رچی گئی کہ تانے بنے بننے ہیں تانے بانے، تو اب مسلمانوں کو اگر کہیں گے قرآن کے خلاف، قرآن کی فلاں تشریح کو مان لو، حدیث کی فلاں تشریح کو مان لو، تو مسلمان تو قبول نہیں کریں گے. کیسے مانیں گے؟ تو کہا کہ قرآن کی تعویل کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فلاں اہل بیت کے امام صاحب نے یہ تعویل کی ہے، ہمارا سلسلہ فلاں اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے، اہل بیت سے مسلمانوں کو عقیدت ہے. ان کا نام سننے کے بعد وہ تحقیق نہیں کریں گے، حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، قرآن و حدیث پہ غور نہیں کریں گے. اب قرآن و حدیث ان کی باتوں کا رد کر دیا، اس لیے کہہ دیا کہ قرآن کا ظاہری معنی بھی ہے باطنی معنی بھی ہے. باطنی معنی وہ جانتے ہیں جو طریقت و سلوک کے مقام پر اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، اللہ سے مل جاتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ انہیں بتاتا ہے. تو قرآن کا جو ظاہری معنی ہے اس سے ہٹ کے باطنی معنی کو لیتے ہیں. اس لیے ابن عربی اور ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ شرک ہی شرک ہے، توحید ہمارے کلام میں ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ فرعون اور ابلیس حق پر تھے، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء پر تنقید کرتے ہیں، فرعون اور ابلیس کی تعریف کرتے ہیں ہمارے درمیان کے لوگ. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں ہوتا ہوگا کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں. یہ اہل تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہے ایسے کفر اور خرافات کی باتوں سے، اور ہمارے ہاں ان کو عنوان دیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تزکیہ نفس کی بات کرتے ہیں. ہاں نہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و توحید ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت ہے. وہ وحی کا سلسلہ آج بھی مانتے ہیں، قیامت تک مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ولی کا درجہ نبی سے افضل ہے. قرآن حدیث پوری امت کے اجماع کے برخلاف, نبیوں سے بڑھ کر یا ان کے مقام تک پہنچنے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. سب سے کم درجے کا نبی اگر کوئی ہو تو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ولی اس کی خاکے پاکے درجوں کو نہیں پہنچ سکتا. جو ایسا عقیدہ نہیں رہتا رکھتا اہل سنت کے علماء کے نزدیک وہ کفر, وہ اسلام سے خارج ہے, ان کی کتابیں بھری پڑی ہے. ابن عربی کہتا ہے کہ اولیاء کا درجہ انبیاء سے اونچا ہے. اور میں نے ابھی ایک قول بتایا جنید صاحب کا, ایک دوسرا قول ابو بکر الدقاق کہتا ہے کہ مرید کی تین آفت ہے, ان تین میں سے ایک ہے کہ کتابت الحدیث, حدیث کو لکھا ہے. قرآن حدیث سے قد ہے. اور میں نے کل کے مالیگاؤں کے درس میں بیان کیا کہ دنیا میں جتنے بھی باطل پرست ہیں جو اسلام دشمن ہیں, وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بناتے ہیں تو اہل حق کو, اہل الحدیث کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کی اصل رمق اور بنیاد قرآن اور حدیث میں ہے. جن کے پاس یہ ہے وہ اہل حق ہیں. لہذا اسلام کو نشانہ بنانا ہے تو اس بنیاد کو نشانہ بنایا جائے. اب یہود و نصارا, مجوس, ہنود, یہی نہیں جو اسلام میں جتنے باطل فرقے ہیں سب سے زیادہ جو اپنے لیے دشمن سمجھتے ہیں وہ اہل الحدیث کو مانتے ہیں. یہ میں جو ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں آپ تحقیق کر لیں, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, غیر اہم سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کیجیے گا. علم سے دور کرنے والی بات. اب کل کے ہمارے درس میں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ نازل کیا اقرا, پڑھیے, بسم ربک الذی خلق. ہاں, ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو علم کے راستے پر, ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں اس کا مقصد علم کا حصول ہو, تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یہ جو جنید صاحب کا قول ہے اس میں وہ کہتے ہیں آگے کہ جو شخص مرید صادق ہے وہ علماء سے بے نیاز ہے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص سے خیر کا ارادہ کہتا ہے, اس قول میں کہا جا رہا ہے کسی شخص سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تصوف کے دائرے میں ڈال دیتا ہے اور اسے قراء سے یعنی علماء سے دور کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. بتائیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں. یہ تصوف کا عنوان کیا ہے کہ آدمی اس تزکیہ کرے دل کا, دل کا تزکیہ تقوا پرہیزگاری کہاں سے آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اللہ سے اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں, بغیر اللہ کے ڈر کے تقوا آئے گا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ علم سے خشیت آئے گی اور خشیت سے تقوا پرہیزگاری تزکیہ ہوگا نا. اب یہ صوفی کہہ رہے ہیں کہ آپ علم حاصل نہ کریں. ابن عربی اور صوفیہ جو ہے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, صحابہ کا مذاق اڑایا, ائمہ اربعہ کا مذاق اڑاتے ہیں, اہل حدیث پہ الزام ڈالتے ہیں, امام احمد کی مذمت کی برائیاں بیان کی, تفصیل کا موقع نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء علماء رسوم ہیں, علماء ظاہر ہیں, علماء قائل ہیں, اللہ کے نبی کے احکامات کی معافیت کی صرف, اور ہمارے علماء مشائخ یہ علماء حال ہیں, اللہ کے رسول کی حال کی حفاظت کی. ان کے پاس علم باطن ہے, علم لدنی ہے جو سراسر بدعت و خرافات ہے. علم باطن اور علم لدنی بول کر دروازہ کھول دیا. میری بات آپ لوگوں کو منتشر لگ رہی ہوگی لیکن غور کیجیے, ایک دوسرے کو جوڑیے. جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ فلاں اور فلاں کا بھی یہ مقام ہے کہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے, غیب کا علم رکھتا ہے, لوگوں کو جو ہے نواز سکتا ہے, ان کو دنیا ہی میں بشارت مل گئی کہ یہ ایسا ایسا کر سکتے ہیں, وہ جب چاہے اڑ سکتے ہیں, جب چاہے پانی پہ چل سکتے ہیں, جب چاہے آگ میں بیٹھ کر کھیل کود سکتے ہیں, ان کے اندر یہ پاور اور طاقت ہے, ایک طرف یہ بتایا گیا, دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ نبوت کی ضرورت نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ اللہ سے سنتے ہیں اور ہمارے جو پیر صاحب ہیں ان کو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب وہ پیر صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل جو ہے وہ فلاں فلاں ذکر لے کر آئے. تو اب ایک صوفی مرید جب اس کے پیر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ذکر کرو, یہ دعا کرو, یہ عبادت کرو, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں عبادات کی طرف توجہ نہیں دے گا. ابھی میں نے بیان کیا وہاں تیجانی سلسلے کی ایک دعا ہے, صلاۃ الفاتح لما اغلق, یہ درود ہے. اس درود کی فضیلت عظیم الشان بیان کی گئی کہ اگر دنیا میں ایک لاکھ امت ہو جائے, ہر امت کے ایک لاکھ قبیلے ہوں, ہر قبیلے کے ایک لاکھ افراد ہوں, ہر فرد ایک لاکھ سال تک زندہ رہے, اور ہر شخص جو ہے روزانہ جو ہے 10,000 مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجے, تو ان تمام لوگوں کے درود کا اجر و ثواب اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک مرتبہ صلاۃ الفاتح لما اغلق پڑھنے پر ہوگا جو جبریل علیہ السلام. اب یہ ایسا درود دیا گیا ان کو کہ نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, نہ صحابہ جانتے تھے. اللہ کے رسول کی وفات کے 500-600 سال کے بعد حضرت جبریل آ کے احمد تیجانی کو بیان کر رہے ہیں, اور وہ جو سلسلہ ہے اس کو اختیار کر رہے ہیں, وہ اپنے سلسلے والے کو بتا رہے ہیں. ان کے آداب ہے کہ اس سلسلے سے جڑ گئے تو اب اللہ رسول کی بات سننی نہیں ہے. مرید کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ پیر صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو قرآن حدیث کو نکال کر کھرچ کر پھینک دو. ہاں, ایک صاحب نے ابو العباس احمد ابن مسروق کا قول نقل کیا کہ میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھتا ہوں کہ قیامت واقع ہو گئی، ایک طرف قیامت واقع ہوئی دوسری طرف دسترخوان لگا جا رہے ہیں. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی، تو جو قرآن کہتا ہے کہ دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ اپنے حمل گرا دیں گی، لوگ نشے میں دکھیں گے اللہ کے عذاب کے خوف اور دہشت کی وجہ سے، اور ایسے حالات بیان کیے گئے. اور یہاں صوفیوں کے لیے دسترخوان لگایا جا رہا ہے. احمد بن مسعود کہتے ہیں کہ میں دسترخوان پہ بیٹھنے لگا تو ایک فرشتے نے روکا، کہا کہ یہ صوفیوں کے لیے ہے. کہا میں بھی تو انہیں میں سے ہوں. کہا نہیں، تم پہلے تھے اب نہیں ہو، تم حدیث کا علم سیکھنے لگے نا، اور تمہارے اندر اپنی ذات کا گنوایا کرنے کی محبت ہے، اس لیے تم صوفیہ کی جماعت سے خارج ہو گئے. کہا یہ سننا تھا کہ میں اس کے بعد جو ہے بیدار ہوا، اور جب بیدار ہوا تو نیند سے ہی نہیں دنیا میں بھی بیدار اس طرح ہوا کہ میں نے حدیث کا سیکھنا سکھانا چھوڑ دیا، اور کہا کہ یہ دوسرے کا کام ہے میرا کام نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ایسے واقعات، یہ ایک دو واقعہ نہیں، بیان کر کے کیا تاثر دے رہا ہے کہ قرآن حدیث سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو قرآن حدیث نہیں سیکھے گا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی فعلی حدیث کو نہیں جانے گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کی حفاظت کرے گا؟ آپ کی سنت کی پیروی کرے گا؟ آپ کے طریقے پر چل سکے گا؟ کتنی واضح گمراہی ہے. علم سے دور کرنا، ہاں مرید اگر آ گیا ان کے دائرے میں تو بیعت کر کے کہا گیا قرآن حدیث کو نہیں پڑھنا ہے، جبکہ اللہ اور رسول، ابھی میں نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو صوفیت میں ڈالتا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے مَن یُرِیدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّینِ، اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر چاہتا ہے اس کو دین میں فقاہت عطا کرتا ہے، یعنی قرآن حدیث کا علم اور دین کی سمجھ ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اب اللہ کے رسول کی بات مانیں گے یا جنید اور فلاں اور فلاں کی بات مانیں گے، حضرت جنید کی بات ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، یعنی وہ نسبت ہے، ان باتوں کو مانیں گے یا اللہ رسول کی بات کو مانیں گے؟ لیکن میں نے یہ عرض کیا کہ مسلمان ہم اور آپ کہلا رہے ہیں، ہم کو کوئی آگے بولے قرآن نہیں ماننا ہے حدیث نہیں ماننا ہے تو غصے میں آ جائیں گے، لیکن ایک صوفی اگر بولے گا کہ قرآن کی تعلیم حاصل مت کرو، حدیث کی تعلیم حاصل مت کرو، پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر لو، ہاں اور جو وہ بتاتے ہیں وہ دین مان لو، آپ نے جب ان کو مانا تو آپ اپنے دین کو جو ہے تباہ کر لیا، ختم کر لیا، اور آپ کو احساس بھی نہیں ہوا دین کی. یہاں میں وقت زیادہ ہو گیا ہے اور بہت کچھ باقی ہے. دین کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو صوفیت اور تصوف کے راستے سے اس کو نشانہ نہ بنایا گیا ہو. قرآن کو غیر اہم بنایا گیا اللہ کے کلام کو کہ اس میں شرک ہے. اب بتائیے جس کو اللہ نے کتاب ہدایت کہا اس کو یہ کتاب شرک کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ بات عقل میں آتی ہے کہ قرآن کا ظاہری معنی پڑھ کر سن کر ہم گمراہ ہو جائیں گے؟ اس کے سیکھنے سکھانے والے جو ہے وہ بے وقوف اور بیکار ہیں، اور باطنی علم جو اس کا باطنی معنی ہے، جس کا کوئی اصول اور معیار نہیں ہے، کچھ بھی تشریح کر دے کہیں گے کہ یہ باطنی معنی ہے. تو یہ حقیقت میں قرآن کا انکار کرنے کے لیے قرآن کو عنوان بنایا گیا، نبی کے نبوت پر ضرب لگانے کے لیے پہلے یہ کہا گیا کہ وہ آ کے مل رہے فلاں بزرگ سے اور ان کو ایسی ایسی باتیں بتائی. یہ بھی علم ظاہر کے طور پر، ورنہ بزرگ تو براہ راست اللہ سے سنتے ہیں. یہ کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا؟ یہ واقعات ہم سادہ سودا بیان کرتے ہیں، سن لیتے ہیں، ہنس کے گزر جاتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے واقعات نہیں ہیں، یہ ہمارے دین کو ڈھانے والے واقعات ہیں. ایک عام آدمی جب یہ مانے گا کہ فلاں بزرگ کے پاس، بزرگ جو اللہ سے براہ راست سنتے ہیں، تو پھر مجھے قرآن حدیث کو سیکھنے سکھانے کی کیا ضرورت؟ بزرگوں کو مان لینا ہے، یہی اس کا دماغ بنے گا نا، اور یہی بنایا جاتا ہے. قرآن حدیث مت سیکھیے، یہ توحید اور یہ ایک سنت اتحاد، یہ چیزوں کا کہ پیچھے مت پڑیے، پیر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی دین مانیے، اس کی پابندی کیجیے. علم حاصل کرنے سے علم روک دیا گیا، علم دشمن اور جاہل بنایا گیا. توحید کی مخالفت، رسالت کی مخالفت، ہمارے جتنے عقیدے ہیں جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں یہ صوفیہ، علماء دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جن کی اللہ نے تعریف کی، رسول نے تعریف کی، ترغیب دی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ تازہ رکھے جس نے میری قول اور حدیث کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا، اس کو آپ تعریف کر رہے ہیں، قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھنے کا علم کی تعلیم دے رہے ہیں، اور صوفیہ کہہ رہے ہیں کہ علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے. علم حاصل مت کرو، حدیث خاص طور سے حاصل مت کرو. یہ میں عرض کر رہا تھا، ایک لمبی چوڑی بات کا بہت ہلکا سا نمونہ اور اشارہ میں نے عرض کیا آج کے اس خطبے میں، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اس کی اور مزید تعلیم حاصل کی جائے. ہم کو اگر ہدایت پر قائم رہنا ہے تو رسمی طور سے کچھ تقریریں، کچھ دین سیکھ لیا، ہم کو بہت بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں اپنے آپ میں کہ ہم دین بہت جانتے ہیں. اچھے اچھے جاہل ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں، بلکہ علامہ سمجھتے ہیں. اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اتنا زیادہ ذرائب لاگ کے عام ہونے کے بعد ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں سچی اچھی باتوں سے زیادہ غلط جھوٹی قرآن حدیث کے خلاف باتوں کا فروغ ہو رہا ہے، شرک اور بدعات کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ لہذا فتنوں کے ایسے دور میں ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی اگلی نسل کی۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، کوئی بھی مسلک ہو، صحیح منہج والا یا غلط، وہاں یہ ضرور مانا جاتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ساری مصیبتوں کی جڑ ایمان میں کمزوری ہے۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اگلا جملہ میں بولنا چاہتا ہوں کہ ایمان میں کمزوری ہے، ایمان اور عمل صالح سے دور رہنا یا اس میں خرابی ہونا، یہ اللہ کے عذاب، دنیا کی مصیبتوں، پریشانیوں، آفتوں، اب وہ آج سیلاب آ رہا ہے گجرات میں، یو پی میں، اس سے پہلے رتنا گیری میں آیا، مطلب کہتے ہیں کوکن میں آیا، وہ سیلاب کی شکل میں عذاب اور مصیبت ہو، کورونا کی بیماری، دوسری بیماریاں ہوں، معاشی تنگی ہو، ظالم حکمرانوں کا تسلط ہو، یہ سب عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور جو بھی عذاب آتا ہے بغیر اللہ کی مشیت کے نہیں آتا، ہمارا ایمان ہے پتہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں، تو اللہ کی مشیت جو ہے وہ تابع ہے حکمتوں، مصلحتوں اور علم کامل کی۔ اب ہم اگر آنکھیں بند کر لیں خطرات سے، ہم آنکھیں بند کر لیں گمراہیوں سے، تو ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوڑ دے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اتارا، رسول بھیجا، قرآن و حدیث کو صحابہ کرام نے سیکھا سکھایا، اگلی نسل تک پہنچایا، ہماری امت کے ایسے افراد کو اللہ نے کھڑا کیا جو تن من دھن سب کچھ لگا کر اس دین کی امانت کی حفاظت کی اور اگلی نسلوں تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا۔ اس کے لیے انہوں نے سفر کیا، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، اور نہ جانے کیا کیا قربانیاں دی، سال ہر سال لگایا ایک ایک کتاب لکھنے میں۔ ہم کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، درس قرآن اور درس حدیث کی فرصت نہیں ہے، علم کی تحقیر کی جاتی ہے، اور ایسے لوگ ہمارے یہاں دیندار بنے ہوئے ہیں جو دین کے لٹیرے ہیں، ہم نے ان کو دیندار اور پیشوا مان رکھا ہے۔ آج بہت ضرورت ہے، یہ تصوف کی جو سازش ہے اسلام کے خلاف، آپ اندازہ لگائیے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آخری بات، ہندوستان میں بی جے پی کا حکومت کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، لیکن ان کے تعاون سے چند سالوں پیشتر دلی کے ایک ہال میں صوفیہ کی کانفرنس ہوتی ہے، تھوڑا سا اندازہ لگائیے، بہت زیادہ میں نہیں بول سکتا۔ اس سے پہلے چیچنیا میں رشیا کی گورنمنٹ، جس وقت رشیا کی گورنمنٹ شام میں اہل سنت پر بموں کی بارش کر رہی تھی، اس وقت صوفیوں کی کانفرنس ہو رہی تھی چیچنیا میں، صدارت ولادیمیر پوتین اور جو بھی ہے وہ نہیں جا سکے، تو قادیروف اپنے سیکرٹری کو یا اپنے نائب کو بھیجا، تھوڑی دیر کے لیے اندازہ لگی ہے۔ تھوڑی سی تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ صوفی حضرات جن کی کلپ آتی ہے کہ لوگ مجلس میں ہیں ان کا سجدہ کر رہے ہیں، ہاں آج سوشل میڈیا میں یہ دیکھیں، ہم سنتے تھے، اب تو کلپ کے ذریعے سے دیکھ لیا کہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب وہ کھڑے ہیں، شدید مذمت قرآن حدیث کے، جس کو جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو سجدہ کرے، عبادت کرے، اس سے زیادہ بدترین شخص اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثوں اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل برخلاف یہ گورکھ دھندے جاری ہیں، مزارات پر عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ آج ہم اس خبر پر جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت اپنا دین بدل کر دوسروں سے شادی کر رہی ہے، وہ یقیناً تشویش کی بات ہے، بےغیرتی کی بات ہے، ہم اس دور میں زندہ ہیں کہ ایسی بےغیرتی کی خبر سن رہے ہیں، لیکن میں یہ جو میں نے واقعات بیان کیے، باتیں بیان کی نا، تصوف اور اسلام کے خلاف سازش، اس کو اس کا نتیجہ مانتا ہوں۔ ایک لڑکی، ایک نوجوان ہمارا کسی اسلام کے خلاف لے جانے والے آدمی سے متاثر ہوتا ہے، پروپیگنڈوں سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھر میں اسلامی تربیت، اسلامی تعلیم کا پہلو جو ہے انتہائی کمزور ہے۔ اور میں تو ایسا سمجھتا ہوں، آج ابھی آپ عقیدے کا درس شروع کیجئے، یہ دیکھیے کہ دھولیے سے کتنے لوگ اس کو پڑھنے کے لیے شوق لے کر آتے ہیں، عربوں میں یہ بہت عام ہے، جن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، عقیدے میں وہ بہت مضبوط ہے، خاص طور سے سعودی عرب میں، مسجد مسجد میں حکومتوں کا انتظام ہے دین کی تعلیم کا، اور ان کے یہاں دین میں سب سے زیادہ اہمیت عقیدے اور منہج کو دیتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ آپ احکام و مسائل پر اتنا نہیں بیان کرتے جتنا عقائد اور منہج پر بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوسرے علماء یہ چیزیں تو بیان کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ عقیدہ درست کریں، منہج درست کریں، اگر یہ صحیح ہے تو دین صحیح ہوگا، یہ غلط ہو گیا تو دین کی پوری عمارت ڈھا جاتی ہے۔ تو اس پر ہمیں کتنی توجہ، میں ممبر رسول سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاں میری ساری باتوں کو آپ ایک نمونے کے طور پر دیکھیں، مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ضرور مانے کہ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کو، عورتوں کو صحیح اسلامی عقیدہ اور صحیح منہج سکھانے کا انتظام کریں گے. اس کے لیے ہم کو بڑی سے بڑی رقم دے کر کسی عالم کو یہاں مقرر کرنا پڑے, یہاں موجود علماء کو بڑی سے بڑی رقم دے کر اپنے یہاں ٹیوشن رکھنا پڑے, کلاس جاری کرنا پڑے, تعلیم بالغہ کا سلسلہ قائم کرنا. لیکن یہ ضرور کیجیے, یہ ضرور کیجیے, اس کی ہمیشہ شدید ضرورت ہے. اور ایسا نہیں کرنے سے ایمان اور دین کے ڈاکو ہمارے بچوں ہماری نسلوں کے ایمان اور دین کو لوٹ رہے ہیں, اور یہ لوٹیرے کبھی کبھی انسانی جسم میں سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں, جو حقیقت میں ہمارے لیے انتہائی خطرناک قسم کا جو ہے عذاب کی طرف بلانے والے, جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہیں, جن کا میں نے ایک ذکر کیا. یہ اہل تصوف کے جن افکار کو میں نے پیش کیا وہ تھوڑا سا نمونہ ہے. یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, ہمارے یہاں فضائل اعمال کے نام سے کتابیں لکھی گئی اور اس میں ایسے بہت سے واقعات بیان کیے گئے, ان سے کہو کہ دیکھو آپ کی کتاب میں یہ واقعہ قرآن کی آیت کے حدیث کے خلاف ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کا واقعہ ہے, یعنی صوفیوں کے اعتبار سے قرآن غلط ہے, وہ علم باطن والا ہے اور یہ علم ظاہر والا ہے. یہاں کھلے کھلے طور سے مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کے نام پر, فضائل اعمال کے نام پر قرآن و حدیث کے خلاف بات کی جاتی ہے, اور ہم جب اس کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو اختلافی بات کر رہے ہیں. اختلافی تو آپ کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث نبوت کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ دین کو کباڑا کریں اور اہل دین خاموش رہیں, یہ تو جرم ہوگا. اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی اہمیت و افادیت کو سمجھ کر اسے سیکھنے سکھانے کی توفیق دے, اور اس دین پر عمل کی توفیق کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد. بارك الله لنا ولكم في القران المجيد ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.